سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ کی دنیا کے دوسرے گھنٹے کے ساتھ میں ہوں شہناز عزیز. انجینئر ہمارے جان ڈرائیڈن ہیں، پروڈیوسر ہمارے انجم ہیرل گل ہیں، اور کچھ موضوعات پر بات ہوئی آپ کی، سنی ہوگی آپ نے، بہجت بات بھی کر رہی تھیں اور کچھ رپورٹیں بھی آپ نے سنی. تھوڑا سا میں ان رپورٹوں کو دہرا دوں اور ان موضوعات کو جن پر ہم اب بات کریں گے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ امریکہ جو ہے شروع ہونے والا ہے، اور حزب اختلاف کے سرکردہ رہنماؤں نے اس دورے کو اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بہتر ہوتا کہ اس دورے کے حوالے سے پارلیمان کو اعتماد میں لے کر جاتے. تو اس بارے میں ملکی سیاسی قیادت پر تو بہجت نے تفصیل سے بات کی. تھوڑی سی دیر بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو یہاں امریکی اخبارات ہیں یا امریکی میڈیا ہے اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے، اور خود امریکہ میں رہنے والے پاکستانی. سپریم جوڈیشل کونسل نے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی عیسیٰ کو دو شو کاز نوٹس جاری کر دیے ہیں. یہ رپورٹ ہم ابھی تفصیل سے سنواتے ہیں. اور ایک رپورٹ ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری کے بعد اس بحث کے بارے میں کہ آخر پاکستان میں زیادہ تر وزرائے اعظم ہی زیر اعتاب کیوں آتے ہیں. بین الاقوامی خبروں میں برطانیہ اپنے بحری جہازوں کو وارننگ دے رہا ہے کہ وہ ایک عبوری مدت تک آبنائے ہرمز سے دور رہیں. یہ وارننگ آبنائے پر ایران کی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کور کی جانب سے ایک برطانوی ملکیت والے تیل کے ٹینکر کو پکڑے جانے کے بعد دی گئی ہے. برطانوی حکومت کے ایک ترجمان نے ہفتے کے روز حکومت کی کوبرا ایمرجنسیز کمیٹی کی ایک میٹنگ کے بعد کہا کہ ان کے اپنے الفاظ میں، ہمیں بدستور ایران کی اس ناقابل قبول کاروائی پر تشویش ہے جو جہاز رانی کی بین الاقوامی آزادی کے خلاف ایک کھلا چیلنج ہے. ایران کی گارڈ کور کے مطابق، جو تہران کی مسلح افواج کا شعبہ ہے، ایران کے بحری حکام نے برطانوی پرچم والے اس ٹینکر کو پکڑے جانے کی درخواست بقول اس کے انٹرنیشنل میری ٹائم ضوابط پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کی تھی. ایران نے کہا ہے کہ ٹینکر اور اس کے تمام عملے کو ایران کے جنوبی ساحل پر بندر عباس لے جایا گیا ہے. وسطی چین میں صوبے ہینان میں گیس کے کارخانے میں دھماکے میں 10 افراد ہلاک اور 19 زخمی ہوئے ہیں. عہدیداروں کے مطابق جمعے کو کول گیس کمپنی میں ہونے والے اس دھماکے کے بعد 5 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں. یہاں امریکہ میں موسمیات کے قومی ادارے نے انتباہ کیا ہے کہ اس اختتام ہفتہ خطرناک حد تک بلند درجۂ حرارت اور ہیومیڈیٹی کے نتیجے میں فوری طور پر لو لگنے اور گرمی سے متاثر ہونے کے واقعات پیش آ سکتے ہیں، خاص طور سے احتیاطی تدابیر کی عدم موجودگی میں. اور سامعین، یہ جو وارننگ ہے اور یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں، یہ دنیا بھر کے لیے ہیں، پاکستان اور جنوب ایشیا کے دوسرے ملکوں سمیت. تو اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے ماہرین سے جو موسم کے ہیں. امریکہ کے وزیر دفاع نے سعودی عرب میں امریکی فوجی بھیجنے کی منظوری دے دی ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جمعے کے روز پینٹاگون کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں امریکی فوجوں کی موجودگی سعودی عرب کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں مدد دے گی. امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں امریکہ اپنے 500 فوجی سعودی عرب بھیجنا چاہتا ہے. یہ 500 اہلکار اس دستے کا حصہ ہوں گے جو تہران اور واشنگٹن کے درمیان حالات کشیدہ ہونے کے بعد سے امریکہ کو گزشتہ 2 ماہ میں مشرق وسطی بھیج چکا ہے. اور ایک اور خبر کے مطابق متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظہبی کو دنیا کا سب سے محفوظ شہر قرار دیا گیا ہے، جبکہ جنوبی افریقہ کے 2 شہروں میں جرائم کی شرح سب سے زیادہ ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ قرار پائے ہیں. ان 328 شہروں میں جنوبی ایشیا کا کوئی شہر شامل نہیں ہے. اور اس فہرست میں ابو ظہبی 89.3 پوائنٹ کے ساتھ سب سے آگے رہا ہے. تو یہ تھیں اس وقت کی خبروں کی سرخیاں. چلتے ہیں اب اس وقت کی پہلی رپورٹ کی جانب، جس کی ایک سرخی میں نے آپ کو سنائی، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل نے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو 2 شو کاز نوٹس جاری کر دیے ہیں، جس پر جسٹس صاحب نے قانونی مشاورت کے لیے مختلف وکلاء سے رابطے شروع کیے ہیں. اس حوالے سے 2 وکلاء حامد خان اور منیر اے ملک صاحبان کے نام سامنے آئے ہیں. ان ریفرنس کے خلاف 27 جولائی کو اسلام آباد میں وکلا کا کنونشن بھی بلا لیا گیا ہے. مزید تفصیل اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ میں.
سپریم جوڈیشل کونسل نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس کے کے آغا کو بیرون ملک جائیدادوں کے حوالے سے نوٹس جاری کر دیے. ان کے خلاف دائر حکومتی ریفرنسز میں ان پر بیرون ملک جائیداد رکھنے کا الزام ہے جو انہوں نے اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کی. جسٹس فائز عیسیٰ کو دو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک بیرون ملک جائیداد جبکہ دوسرا نوٹس صدر مملکت آریہ ورلوی کو خطوط لکھنے سے متعلق ہے۔ 23 جون کو لاہور کے ایک وکیل وحید شہزاد بٹ نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف درخواست دی تھی کہ انہوں نے صدر پاکستان کو خط لکھ کر میڈیا کے ساتھ اس کا اشتراک کر کے عدلیہ ارکان کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے ان کے خلاف آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت کاروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے جج کے کے آغا کو بھی بیرون ملک جائیدادوں کے متعلق حکومتی ریفرنس پر شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے قواعد و ضوابط کے مطابق شو کاز نوٹس پر 14 دن کے اندر جواب دینا لازمی ہوتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے دونوں ججز کو شو کاز نوٹس 16 جولائی کو جاری کیے گئے تھے۔ اس بارے میں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین امجد شاہ کہتے ہیں کہ وکلا کا ملک گیر کنونشن 27 جولائی کو اسلام آباد میں بلا لیا گیا ہے۔
آج بھی میلا فائٹ سمجھتے ہیں اکراس کی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے اصول کے یہ خلاف تھا۔ 3 ممبر ایسے بیٹھے ہیں جن کے آلریڈی اسی سپریم جوڈیشل کونسل میں جن کے خلاف کیسز پینڈنگ ہیں پہلے سے، تو ان کو چھوڑ کے مقدمے پر یہ سارے بیٹھ گئے ہیں کام کر، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے۔
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریفرنسز کے حوالے سے وکلا سے قانونی مشاورت کا آغاز کر دیا ہے۔ جن دو وکلا سے قانونی مشاورت کی گئی ان میں سپریم کورٹ بار کے سابق صدر حامد خان بھی شامل ہیں۔ حامد خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس کی تصدیق کی اور کہا کہ ان کا جسٹس فائز عیسیٰ سے رابطہ ہوا ہے، لیکن اس حوالے سے حتمی بات کچھ دن کے بعد کی جا سکے گی۔ دوسرے وکیل کے لیے انہوں نے منیر ملک کے نام سے بھی آگاہ کیا اور کہا کہ ان کا رابطہ منیر ملک سے بھی ہوا ہے۔
سنا ہے بھی پڑھے نہیں، پرسوں میں پاس آ رہا شاید تو دیکھوں گا، لیکن میں سنا یہی ہے، مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ ایک تو وہی ہے جو شروع سے ان کے خلاف پہلے سے ریفرنس بھیجا گیا، دوسرا غالب ریفرنس نہیں ہے لیکن وہ کمپلینٹ پر انہوں نے نوٹس لیا ہے جوڈیشل کونسل نے کہ انہوں نے خط لکھا ہے۔
حامد خان نے اس ریفرنس کے قابل سماعت ہونے سے متعلق سوال پر کہا کہ اس ریفرنس کا قابل سماعت ہونا یا نہ ہونا ابھی بھی ایک سوال ہے، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل نے کاروائی کا آغاز کر دیا ہے۔
مینٹینیبلٹی کا ایشو تو رہے گا، لیکن انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل سے پروسیڈ کر دیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اب کیس پروسیڈ ہوں گے اور ہیئرنگ ہوگی، لیکن یہ رائٹس جو مقاضی صاحب کا ہے کہ اس کو چیلنج کریں یا اس کی مینٹینیبلٹی کو چیلنج کریں ایل جے سی کے سامنے یا سپریم کورٹ کے سامنے، وہ تو ان کو حاصل ہے۔ میں نے بھی کہا تھا کہ منیر ملک صاحب بھی رابطے میں ہیں ان سے، اور آج کل امریکہ ہے، ہوپ فلی جلدی واپس آ جائیں گے تو وہ بھی اس سلسلے میں شامل ہوں گے۔
سپریم جوڈیشل کونسل نے دونوں جج صاحبان سے 14 دن میں جواب طلب کیا ہے۔ اس سے قبل اٹارنی جنرل سے جسٹس فائز عیسیٰ کے جواب پر جواب الجواب طلب کیا گیا تھا جو انہوں نے جمع کروا دیا۔ دونوں ریفرنسز کے حوالے سے حکومت کا موقف ہے کہ دونوں جج صاحبان کے خلاف ریفرنس اثاثہ جات ریکوری یونٹ اور ایف بی آر کی تحقیقات کے بعد بھجوایا گیا ہے۔ حکومت کو سپریم جوڈیشل کونسل پر مکمل اعتماد ہے اور یقین ہے کہ ان ریفرنسز میں انصاف کے اصولوں کے مطابق کاروائی ہوگی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور زمین پاکستان میں ایک اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ایل این جی گیس کے ٹھیکے میں ہوڑ بھوڑ کے الزام گرفتاری اس وقت پاکستان میں مختلف سیاسی حلقوں اور سول سوسائٹی میں زیر بحث ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ لاہور سے اسد صہیب۔
پاکستان کے وزیر اعظم کے دورہ امریکہ کے حوالے سے سیاسی رہنماؤں کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرح عمران خان بھی غیر یقینی شخصیت کے مالک ہیں، لہٰذا دورے کے دوران کسی اونچ نیچ کا خدشہ رہے گا۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت کو چونکہ فوج کی حمایت حاصل ہے، لہٰذا وہ اپوزیشن کی حمایت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ حکومت پارلیمان سے رائے لینے اور دیگر جماعتوں کی شراکت داری سے مستفید ہونے کے لیے قطعاً تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سمجھتی ہے کہ انہیں فوج کی حمایت حاصل ہے، لہٰذا کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جارحانہ رویہ رکھے ہوئے ہے اور پاکستان کی آدھی پارلیمان کو دیوار سے لگا کر حکومت پاکستان کا مقدمہ کیسے لڑے گی۔ شیری رحمان کہتی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے پاکستانی قیادت کا دورہ ایک ہی زاویے سے دیکھتے ہوئے رکھا گیا ہے، اور وہ یہ کہ امریکی فوج کا افغانستان سے باعزت انخلاء کیسے ممکن ہوگا۔ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तालिबान को अमरीका के साथ मुजाकरात की मेज पर बिठाने में मावनत की। अब अमरीका चाहेगा कि अमन अमल के इस्तेहकाम की जमानत ले, लेकिन पाकिस्तान इस अमल में किसी किस्म की जमानत नहीं दे सकता।
समीन, ये रिपोर्ट वो थी जो आप पहले भी सुन चुके हैं और जिस पर बहजत ने तफसील से बहस की थी, लेकिन हम अभी इस पर मज़ीद बात करेंगे। एक बहुत ही हमारे अच्छे तजियाकार आदिल नजम हमारे साथ मौजूद हैं बॉस्टन से, और इससे पहले कि हम इस पर गुफ्तगू करें, मैं एक और रिपोर्ट सुनवाना चाहती हूँ जिसका तारुफ मैंने आपसे करवाया था, यानी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की गिरफ्तारी के बाद शुरू होने वाली बहस पर। पहले वो सुनते हैं असद सोहेब से, उसके बाद आदिल नजम।
पाकिस्तान के वज़ीरे आज़म पर मजमूई तौर पर मुश्किल वक्त रहा है। बाज़ वज़ीरे आज़म कभी गद्दारी तो कभी बदउनवानी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमात का सामना करते रहे हैं। सियासी हलकों के मुताबिक लियाकत अली खान के कत्ल के बाद पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती की बजाय फौजी आमरियत के साए गहरे हो गए थे, जिनके असरात से पाकिस्तान आज तक नहीं निकल सका। सीनियर तजियाकार अम्मार मसूद कहते हैं कि जो वज़ीरे आज़म अवाम में मकबूल हुए उनका अंजाम ज्यादा बदतर हुआ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो कत्ल, जबकि नवाज शरीफ जेल में है, ताहम अब पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती के लिए अवामी शऊर बेदार हो रहा है।
जो शख्स अवामी ताईद के साथ मुंतखब हुआ है, हमने उसके साथ बहुत बुरा माजी में सलूक किया है और बल्कि उसको इबरत का निशान बना दिया है। हम अगर बात करें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उनका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ, उनको फांसी दे दी गई और उनका कसूर सिर्फ ये था कि वह अवामी सतह पर एक मकबूल लीडर थे।
पाकिस्तान में इकतदार की रस्साकशी के दौरान कोई भी वज़ीरे आज़म अपनी 5 साल की आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद मोहम्मद खान जुनेजो, बेनजीर भुट्टो और फिर हाल ही में नवाज शरीफ भी हालात के जबर का शिकार रहे। पीपल्स पार्टी के 2 वज़ीरे आज़म यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ भी करप्शन मुकदमात का सामना कर रहे हैं। तजियाकार सलमान आबिद कहते हैं कि शाहिद अकान अब्बासी और नवाज शरीफ समेत माजी करीब में वज़ीरे आज़म रहने वालों को करप्शन मुकदमात का सामना है। इनका मुवाजना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो या लियाकत अली खान से करना दुरुस्त नहीं।
पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक साबिक सदर मुमलिकत और 2 साबिक वज़ीरे आज़म जो हैं वो जेल में हैं, लेकिन हमें ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि तीनों हजरात जो हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब, अकान अब्बासी साहब और नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो बतौर सियासी कैदी जेल में नहीं हैं, बल्कि उन पर मुख्तलिफ किस्म के करप्शन बदनवानी के इल्ज़ाम हैं।
वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में वज़ीरे आज़म के लिए मुश्किलात रही हैं। इनके बकौल सियासी क़यादत और इदारों ने माजी में कोताहियाँ भी की हैं।
कुछ वैसे भी मुश्किलात हैं, कुछ हमारी सियासी क़यादत और इदारे भी नाअहल हैं। तख्त की लड़ाई जो है वो कमज़ोर दिल लोग नहीं लड़ सकते, अक़ल और दिल दोनों चाहिए। हमारे वज़ीरे आज़म कभी दिल के हाथों रह जाते हैं, कभी दिमाग की वजह से।
पाकिस्तान के बाद सियासी हलकों का ये मानना है कि मुल्क में मुख्तदर कुवतों की मुखालफत करने वाले सियासी रहनुमा हमेशा ज़ेरे इताब रहे हैं। असद सुहैब, उर्दू VOA, लाहौर।
तो सामिन, ये थी कुछ रिपोर्टें। आदिल नजम साहब हमारे साथ हैं, मकबूल तजियाकार और ब्लॉगर, और आप सबकी जाने पहचाने क्योंकि हमारे अक्सर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल। आदिल, पहले तो क्योंकि बात तो हम थोड़ी सी ये करना चाहेंगे, खुसूसी तौर पर यहाँ अमरीकी अखबारात में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरे पर क्या कमेंट्स हो रहे हैं, या मीडिया क्या कह रहा है, या सोशल मीडिया जहाँ बहुत ही एक्टिव हैं वहाँ क्या बात हो रही है। लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूँगी पहले ये जो रिपोर्ट अभी हमने नशर की जिसमें ये बात हुई कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ही ज़्यादातर ज़ेर अताब आते हैं, तो क्या आपका क्या कमेंट है इसके ऊपर?
नहीं, ये बात तो सच है कि पाकिस्तान में जो है हुकूमत छोड़ने के 3 ही तरीके हैं। एक चौथा तरीका पे हम अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 3 ही तरीके थे, एक था डिसग्रेस, एक था डेथ, और तीसरा था ये डिस्प्यूट करके आपको निकाल देना। तो हमारे पास जो तसलसल है सियासी वो कायम नहीं हुआ, और पिछले साल में शायद लग रहा था कि शायद ये चुनाव के साथ ही अब तीसरी इलेक्शन होगी, तीसरी हुकूमत आई है, ये जो सिलसिला है ये तब्दील होगा और एक तरीका होगा कि एक शख्स आएगा, वो हुकूमत करेगा, हुकूमत खत्म होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, या वापस आ जाएगा या चला जाएगा।
हेलो
जी
जी।
और लेकिन अब ये लगता है कि ये एक चौथा तरीका जो आ गया है, ये डिस्ग्रेस की डिस्ग्रेस प्लस वाला, तो ये एक अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल में। डेमोक्रेसी को पनपने के लिए ये बड़ा जरूरी है कि आपके पास एंट्री का भी एक तरीका हो डेमोक्रेटिक और एग्जिट का भी एक तरीका हो डेमोक्रेटिक।
जी, تو یہ جو بات اسی رپورٹ میں ایک تجزیہ کار نے کہی کہ عوامی سطح پر مقبولیتی گرفتاریوں کی وجہ ہے
وہ یہ آئی ایم ناٹ شیور کہ ایسا ہے. دیکھیں عوامی سطح پہ یقیناً ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ آپ عوامی سطح پہ اگر آپ دیکھیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ان گرفتاریوں کے خلاف بول رہا ہے. یہ بھی سیاست کا حصہ ہے اور اب یہ ایک پارٹیزن چیز بن گئی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی قصور کیا ہے یا نہیں کیا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس سائڈ پہ ہیں. اور اس سے میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ نہ صرف جمہوریت کے لیے برا ہوتا ہے کہ جب یہ ان مسئلوں کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جائے, بلکہ کرپشن کے استناد کے لیے بھی برا ہوتا ہے. دیکھیں اس پہ بھی ایک سوال آ جاتا ہے کہ یہ اگر آپ عوام سے پوچھیں کہیں گے, میرے خیال میں یہ کہیں گے کہ جی ہاں کرپشن بری چیز ہے, پکڑی جانی چاہیے. دوسرا وہ یہ کہیں گے جمہوریت اچھی چیز ہے, اس کو پنپنا چاہیے. اب جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ نہ جمہوریت کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی اینٹی کرپشن کے لیے اچھا ہے.
لیکن عادل میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں جو بدعنوانی کی صورتحال رہی, اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ حکومتوں کا اس میں کردار رہا پاکستان میں. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت جو حکومت ہے اس وہ بالکل شفاف ہے, مطلب کہیں نہ کہیں تنقید آتی رہتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک بدعنوان حکومت جائے, یعنی جس میں اہل کا بدعنوان حکومت کہنا غلط ہوگا بلکہ یہ کہ اس میں مرتکب ہوئی ہو بیوروکریسی اور وزراء, تو اگر ان کے خلاف مقدمے جب چلائے جاتے ہیں تو یہ ایک نفسیاتی بات ہے کہ لوگوں کی ہمدردی ہمیشہ اس طرف چلی جاتی ہے جو معزول ہوتا ہے.
کچھ لوگوں کی جاتی ہے, کچھ کی آپ دیکھیں دوسری طرف ایک اس کے ایک سیاسی بینیفٹ بھی ہوتا ہے. اس وقت ہم ایک ڈیوائڈیڈ قوم جو ہے اس مسئلے پہ اور ڈیوائڈیڈ ہو جاتی ہے. میرے خیال میں آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ طے ہے کہ بدعنوانیاں ہوتی ہیں, یہ بھی طے ہے کہ اکراس دا بورڈ مختلف لوگ کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ بھی سچ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کرتا ہے.
ہاں نہیں نہیں ظاہر ہے.
اب ہمیں ایک ایسا معاشرہ چاہیے جس میں نہ کرنے والے لوگ, پراپر گورننس کرنے والے لوگ, ان کو انکریج کیا جائے اور ایک ایسا سگنل دیا جائے کہ اگر بدعنوانی کی جائے گی تو وہ ضرور پکڑی جائے گی. اب اس میں جب آپ سیاست اگر مکس ہو جائے یا یہ تاثر مکس ہو جائے کہ یہ وکٹمائزیشن ہے, صرف ایک پارٹی کے لوگ یا جو حکومت خلاف لوگ ہیں ان کو ہی پکڑا جائے گا, تو وہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ نہ صرف جمہوریت کے لیے برا, جمہوریت کے لیے تو یقیناً برا ہے کیونکہ لوگ کہیں گے یار یہ دیکھو یہ لوگ تو آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں, یہ لوگ تو ان کو تو کرنا ہی کچھ نہیں آتا, چلو چھوڑو اس کو. لیکن یہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے بھی برا ہے کیونکہ جو اینٹی کرپشن پروسیس ہے اس پہ بھی سوال آ جاتا ہے. پھر انسان یہ کہتا ہے کہ یار اب تو مجھے پتا ہی نہیں کہ اس میں اصلی بدعنوانی کون سی ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کون سی ہے. تو یہ جو سیپریشن آف انسٹیٹیوشنز کی بات ہوتی ہے کہ جوڈیشری کو الگ رکھو, ایگزیکٹو کو الگ رکھو, پارلیمنٹ کو الگ رکھو, اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ تمام کھچڑی جو ہے مکس نہ ہو جائے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت یہ مکس ہو چکی ہے اور اس کی وجہ سے ہر ادارے پہ سوال آ گیا.
اچھا تو اس موضوع پر آخری سوال میں یہ پوچھوں گی کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے, ظاہر اس کو ابھی بہت عرصہ نہیں ہوا, لیکن کیا آپ کو اس میں یہ بات نظر آتی ہے کہ ان کے اپنے ارکان جب بدعنوانی کے مرتکب پائے گئے یا ان کے بارے میں تنقید ہوئی تو انہوں نے ان کو کسی قسم کا سرزنش کی یا ان کو کوئی سزا ملی یا نہیں؟
دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ مکس سگنل ہے. ایک طرف تو اگر آپ پی ٹی آئی سپورٹر ہوں, میں صرف انالیسس پیش کر رہا ہوں, تو آپ کہیں گے کہ دیکھو وہ جب بھی کیس ہوا تو عمران خان نے کہا کہ یہ بندہ ہٹ جائے اپنے عہدے سے, اور وہ ہم نے دو چار لوگوں کے بارے میں دیکھا, علیم خان کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا, اسلام آباد میں ہٹایا گیا جو منسٹر صاحب تھے ان کو کچھ دیر کے لیے ہٹایا گیا. تو ایک طرف تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں جب کوئی لفظ آتا ہے تو اس شخص کو ہٹا دیتے, دوسری طرف یہ حکومت نہیں ہے لیکن اس کے اندر لوگ تو وہی ہیں. آپ اس میں بہت سارے لوگ ہیں, عمران خان کے اوپر خود ایک کیس ہے تو جن کے اوپر کیس کیے گئے ہیں, تو پھر انسان یہ کہتا ہے کہ اچھا یار یہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو حکومت میں ہے اس پہ جو کیس ہے وہ دب جاتا ہے یا پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جو اپوزیشن والے ہیں ان کا کیس جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آ جاتا ہے. اور وہ بھی بات سچ ہے کہ ہمیں نظر صرف یہ آتا ہے اس وقت لگتا ہی ہے کہ جو اپوزیشن ہے خصوصاً پی 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 اور پی ایم ایل این کے لوگ, پی ایم ایل این خصوصاً, ان پہ عتاب زیادہ بھی ہے اور زیادہ آبویس بھی ہے اور زیادہ تیزی سے بھی ہے. تو یہ ایک طرح سے مکس سگنل ہے, لیکن اس اگین آئی وڈ اس کی جمہوریت کے لیے اچھا نہیں.
तो अब हम चलते हैं दौरा इमरान खान साहब का वाशिंगटन का। वज़ीर ख़ारजा महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अमन के हुसूल के लिए जो पाकिस्तान और अमेरिका का मुश्तरक मकसद है, पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है। और ये भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात में इमदाद नहीं बल्कि बाहमी मफादात पर मबनी मौशी और स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर जोर देंगे। तो बैजत ने अभी कुछ देर पहले इस पर तफसीली बात की। मैं आदिल ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ अमरीकी मीडिया क्या कह रहा है, क्या इस दौरे की कोई जगह है अमरीकी मीडिया की खबरों में या तबसरों में या नहीं है?
कुछ है, कुछ बन रही है, लेकिन सच्ची बात यह भी है कि इस वक्त अभी तक ज्यादा नहीं कह रहा। मेरे ख्याल में बिल्कुल मीटिंग से बिल्कुल पहले और उसके बाद शायद हमें ज्यादा सुनाई दे। इस वक्त अमेरिकन पॉलिटिक्स खुद इतने उबाल पे है कि उसके अपने इतने मिसाइल हैं कि वो अफगानी मिसाइल और पाकिस्तान को शायद उतनी अहमियत नहीं दे रहा। लेकिन जहां तक बात की जा रही है वो वही की जा रही है जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी हमें बताई कि इस वक्त ये जो मीटिंग है ये सिर्फ पाकिस्तान के वजीर आजम का दौरा है अमरीका के हैसियत से नहीं देखी जा रही। ये देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात, ये दोनों ग्रेटर इन लाइफ लार्जर इन लाइफ किस्म के लोग हैं, दोनों की बहुत एक लार्ज पर्सनैलिटी है, दोनों जो है वो उनका जो पर्सनल करिश्मा है वो उनके ऑफिस से शायद बेहावी है, तो इसलिए ये देखा जा रहा है इन दो अफराद की एक मीटिंग। और शायद है भी ऐसा ही, और शायद है भी ऐसा। सच्ची बात यह है कि जो अमरीकन आप थॉट एस्टैब्लिशमेंट कह लें, चाहे वो वजारत खारजा हो चाहे वो थिंक टैंक्स हो, ये दौरा जो है उनके कहने पे नहीं किया गया। ये दौरा जो है उनके इंटरेस्ट ना नहीं है, ये इंटरेस्ट डायरेक्टली व्हाइट हाउस से आ रहा है, ये इंटरेस्ट डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप से आ रहा है और इमरान खान से आ रहा है। जो लिंडसे ग्राहम साहब की का दौरा हुआ पाकिस्तान का, शायद उसका बहुत हाथ था इस मीटिंग होने में। तो ये एक तरह से इन दो अफराद की एक मीटिंग है और उस लिहाज से मेरे ख्याल में देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट कि जब डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान से मिलेंगे तो होगा क्या।
तो आप क्या केमिस्ट्री क्या नजर आती है इन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में?
वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल केमिस्ट्री होगी क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री तो हमेशा वॉलेटाइल होती है। और ये ही सवाल है कि एक तो है ना मूवमेंट जब लीडर्स मिलते हैं तो हाँ लीडर्स मिलते हैं लेकिन उनके पास एक स्क्रिप्ट होती है, उनके नोट्स होते हैं, उनके लोगों ने कहा था सर ये कह दीजिएगा आप फिर ये जवाब दे दीजिएगा। लेकिन ये दोनों जो हैं ये तो आजाद मंच किस्म के लीडर्स हैं। ये हमें एक्चुअली इंटरेस्ट ही ये है कि केमिस्ट्री को ये सोचना कि केमिस्ट्री क्या होगी इतना आसान नहीं है। सो हर एक सोच रहा है कि यार होगी क्या, या तो वाह होगी
जी,
वो मिलेंगे आंखों में आंख डालेंगे और पहली नजर में मोहब्बत हो जाएगी
और वरना
और या क्योंकि दोनों जो हैं वो वॉल्टाइन लोग हैं तो पहली नजर में ही जो है फैसला हो जाएगा कि यार ये नहीं चलने वाली। मेरा अपना ये ख्याल है केमिस्ट्री अच्छी होगी। देखिए दोनों जो हैं वो सेलिब्रिटी पहले थे और सदर या प्राइम मिनिस्टर बाद में बने। दोनों जो हैं वो पब्लिक फिगर बहुत पहले थे, सियासतदान बहुत बाद में बने। दोनों जो हैं वो खुले डुले लोग हैं
जी।
मुझे तो लगता है दोनों असल में लॉर्ड्स हैं कि जो उनके दिल में आता है वो कह देते हैं।
किसी और का कंपैरिजन आता है आपके ज़हन में आदिल, जब आप बात करते हैं यानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ किसी और लीडर की मुलाकात जो आपको मुशाबे नजर आती हो इमरान खान के साथ मुलाकात से?
देखिए मैं नॉर्थ कोरिया का तो जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत फर्क है
जी।
लेकिन अगर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरह से जिसको मैं खुला डुला कह रहा हूँ या जो सीधी बात करने वाले लीडर हैं, चाहे वो अमरीका के कई बार खिलाफ भी बात करें, डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो प्यूटिन को आप देख लें, तो रशिया अमेरिका के ताल्लुकात अलग, लेकिन ही हैज अ सर्टेन रिस्पेक्ट फॉर प्यूटिन कि जी वो जो है वो स्ट्रांग और पावरफुल। मैं एक और बात कहूँ, मेरे ख्याल में जो सबसे करीब तरीन है वो मोदी साहब थे। तो अगर आपको याद हो कि मोदी साहब का जो पहला दौरा था अमरीका का डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में, दैट ऑल्सो वेंट वेरी वेल एंड देर वॉज दिस पर्सनैलिटी के एक क्लिक करना। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये मीटिंग यकीन बहुत इंटरेस्टिंग होगी और इसको लाइव टीवी पे दिखाना चाहिए।
लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपके ये अरमान आपका पूरा नहीं होगा। आदिल हमारे साथ आइए, अभी बड़ा पसंदीदा मौजू आपका आने वाला है यानी माहौलियात का, तो एक छोटा सा आईडी की तरफ चलते हैं और उसके बाद फिर बात करेंगे।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए। دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
تو سمین، آپ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف۔ عادل نجم صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی، لیکن دو اور ہمارے ماہرین شامل ہوں گے بات چیت میں۔ اس میں سے ڈاکٹر عظمت حیاض صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو موسمیات کے ماہر ہیں اور پاکستان کے محکمہ موسمیات سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان دونوں سے بات کریں، میں وہ خبر سنا دوں جس کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ یہ تینوں جو ہمارے ماہرین ہیں بات کریں۔ یہاں امریکہ میں موسمیات کے قومی ادارے نے انتباہ کیا ہے کہ اس اختتام ہفتہ خطرناک حد تک بلند درجہ حرارت اور ہیومیڈیٹی کے نتیجے میں فوری طور پر لو لگنے اور گرمی سے متاثر ہونے کے واقعات پیش آ سکتے ہیں، خاص طور سے احتیاطی تدابیر کی عدم موجودگی میں۔ بس مغربی شہروں سے لے کر مشرقی ساحل تک درجہ حرارت بلند ہو رہا ہے، جس کی وجہ ایک بلند پریشر سسٹم ہے جو گرم ہوا کی وجہ سے بنتا ہے۔ آج ہفتے کو یہاں واشنگٹن میں درجہ حرارت 38 ڈگری سیلسیس تک جائے گا اور فلیڈلفیا میں 36 ڈگری تک۔ موسمیات کی عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ جون 2019 کرہ ارض پر آج تک کا گرم ترین مہینہ تھا۔ اس کے علاوہ اسی مہینے میں زمین اور سمندر دونوں جگہ ریکارڈ گرم ترین درجہ حرارت تھا۔ تو یہ تو خبر تھی، اور میں نے بھی خبر کی کچھ باتیں بغیر سمجھے خبر پڑھی ہے، اور یہی ہم چاہیں گے کہ ہمارے ماہرین جو ہیں اس کی وضاحت کریں۔ پہلے میں ڈاکٹر عظمت حیاض صاحب سے پوچھوں گی۔ عظمت صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ بہت بہت آنے کا۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ جون 2019 کس طرح، اس کو یعنی اس سے پہلے یہ کبھی اتنا گرم، کب سے تاریخ میں ہم جا رہے ہیں واپس اس کو گرم ترین دن کہنے کے لیے؟
یہ جو 20th سینچری ہے، یہ جو میجر انفارمیشن کی سینچری کہلاتی ہے، اور یہ جو ریکارڈ ہے یہ 19th سینچری کے رائٹ فرام یہ جو 1911 اور 12 سے لے کر یہ جو 2010 اور 2018 اور آج جو ہم 2019 میں پہنچے ہیں، تو یہ جو پیریڈ ہے یہ میئرمنٹس کا صدی کراتا ہے، اور اس میں جو ڈفرینٹ میئرمنٹس کی گئی ٹیمپریچر یا کلائمیٹ پیرامیٹر کی، تو اس میں یہ جو جون کا مہینہ ہے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ اٹ از دی ہائیسٹ ریکارڈڈ ٹیمپریچر ہے۔ اور اس میں جو آپ جیسے بات کر رہی تھی کہ واشنگٹن میں ہائی پریشر جو ہے تو جی وہ ایک لو کا باعث بن رہا ہے، اسی طرح جیسے پاکستان میں جو کراچی میں جب ایک پچھلے 2016 میں ایک بہت سیویئر قسم کی ہیٹ ویو آئی تھی، جس سے تقریباً 1100 لوگ جو ہے جی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس میں جو مین کلپریٹ تھا، چونکہ یہ کراچی ایک کوسٹل سٹی ہے، تو اس میں ایک سمندر میں لو پریشر سسٹم ڈیولپ ہو گیا تھا، جس وجہ سے وہاں سے سی بریز کٹ آف ہو گئی، اور جو ہے تو جی اوور آل جو یہ ٹمپریچر ہے وہاں پہ رائز ہو گئے، اور چونکہ کمیونٹیز کو اتنی ایجوکیشن نہیں تھی کہ ہاؤ ٹو ریسپونڈ دی کلائمیٹ کلپریٹس میں جو یہ اس طرح کے ہیٹ ویو ہیں یا فلڈز ہیں یا ڈراؤٹ ہے، میں ان کو کلائمیٹ کلپریٹس کا نام دیتا ہوں جی، کہ یہ ان کے اور ان سے ان کو ریسپونڈ کرنے کے لیے جو کمیونٹی ایجوکیشن ہے دیٹ از دی امپارٹنٹ پیرامیٹر جس سے ہم ان کو ان کا سدے باب کر سکتے ہیں۔
اچھا، ہمارے ساتھ اس وقت سردار سرفراز صاحب بھی ہیں جو کہ چیف میٹرولوجسٹ ہیں پاکستان میں۔ سردار صاحب، ہمارے ساتھ ابھی بات کر رہے تھے ڈاکٹر عظمت حیاض، آپ ہی کے محکمے سے ان کا تعلق ہے، اور عادل نجم صاحب، ڈاکٹر عادل نجم، جن کا بڑا نام ہے ماحولیات کے حوالے سے، ایک نوبیل پرائز جو ملا سابق نائب صدر ایل گور کو، اس میں بھی ان کا حصہ تھا۔ تو آپ سے میں یہ پوچھوں گی، پہلے تو میں یہ پوچھوں گی کہ عام طور سے تمام محکمے جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، تو کراچی میں موسمیات کا محکمہ ہونے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ سمندر کی قربت یا کیا وجہ ہے اس کی کہ کراچی میں ہے یہ؟
جی، ایکچولی ہمارا ہیڈ کوارٹر آفس اسلام آباد میں ہے، اور 20 سال پہلے مڈ 90s تک ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہوا کرتا تھا، ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کراچی کو اور پوری کوسٹل بیلٹ کو چونکہ سائیکلون کا بھی خطرہ رہتا ہے، اور سمندر سے آنے والی دوسری جیسے اللہ نہ کرے کبھی سونامی آ جائے، اس کا حوالے سے بھی ہے، وہ بھی ہمارا ایک سینٹر کراچی میں ہے، तो इस हवाले से कराची में उसकी इम्पोर्टेंस है। रीजनल मेड सेंटर हमारे 5 हैं, उनमें से भी एक कराची में वाकई है जी।
अच्छा, तो लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे सुनने वाले वेब पर और फेसबुक पर भी हमारे साथ रहते हैं, उनका कहना है कि कराची में बारिशें ही नहीं हुई, जबकि जुलाई में आमतौर से सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मानसून शुरू हो गया है, तो क्या वजह इसकी?
जी देखिए, मेन वजह तो एक जो है वेदर पैटर्न जनरली चेंज हो रहे हैं। अब पाकिस्तान में भी जैसे पिछले साल कराची में ये था कि 2018 में 1 मिलीमीटर बारिश भी नहीं हुई थी, पूरे का पूरा ड्राई सीजन गया था। तो अमूमन जुलाई से सितंबर के मिड तक ये सीजन होता है, 1 जुलाई से सितंबर के मिड तक बारिशों का। तो इस साल की भी जो PMD ने पाकिस्तान में डिपार्टमेंट ने जो आउटलुक एक इशू की थी, तो उसके हिसाब से नॉर्दर्न हाफ ऑफ पाकिस्तान में तो स्लाइटली टू मॉडरेट अबव नॉर्मल रेन की प्रेडिक्शन थी, और नीचे का जो एरिया है साउदर्न हाफ ऑफ पाकिस्तान, सिंध, बलोचिस्तान इंक्लूडिंग कराची, इस एरिया में मामूल से कम बारिशें शुरू में ही वो एक्सपेक्ट की जा रही थी। तो अभी तक कोई ऐसा स्पेल नहीं आया कराची में, उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक कोई एक मॉडरेट रेन का स्पेल आएगा, लेकिन ओवरऑल बारिशें कम ही हो गई हैं हमारे इस रीजन में, खासकर साउथ पाकिस्तान में।
अच्छा, डॉक्टर आदिल नजम, अब आप ये बताइए मुझे कि एक पूरे दुनिया के मौसमों में जो तब्दीली आ रही है, और ख़ुद यहाँ अमेरिका में भी तो कई दफ़े से इनकार किया जाता है कि इसकी कोई और वजह है, लेकिन आपकी ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी रिसर्च है, तो आप बताइए मुझे कि क्या वजह है इन तब्दीलियों की?
देखिए, वजूहात तमीमन मौसम में इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है कि कई वजूहात होती हैं, खासतौर पर लोकल लेवल पर, जैसे कि आपके माहिरीन ने कहा, तो वहाँ बहुत सारे मुहर्रिक आते हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पर तो बहुत साफ साइंस इसकी बिल्कुल क्लियर है कि हम एक एज ऑफ क्लाइमेट चेंज से गुजर रहे हैं, बल्कि अब तो एज ऑफ इम्पैक्ट है कि अब हम उसके जो हैं नतायज क्लाइमेट चेंज के देख रहे हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज को हम कम कर सकते, रोक सकते हैं कि नहीं, सवाल ये है कि जो हो रही है उसका हम कैसे सामना करेंगे। और ये हमने, आप वाशिंगटन में सब मौजूद हैं, आप वहाँ खुद देख रही हैं, जरा बाहर जाने की कोशिश कीजिए आज दोपहर को थोड़ा चलने की। कुछ हफ्ते पहले जो है वो फ्रांस में, यूरोप में हमने देखा, पाकिस्तान में हीट वेव देखी, उससे पहले भारत में हमने देखा कि कितनी हलाकतें हुई। ग्लोबल फिनोमेना है, और मेरी तो देखें, जो आपने जहां से बात शुरू की थी ना कि ये एक रिकॉर्ड बन गया, अब आप अगर सोचें कि आपने कितने प्रोग्राम किए हैं पिछले कई सालों में, जहां हर महीने आके आप ये कहते हैं कि अब एक और रिकॉर्ड बन गया।
जी हाँ,
तो पिछले तकरीबन 20 साल से हर साल रिकॉर्ड बन रहा है।
जी हाँ।
और मेरी तो राय ये होगी, मैं बिल्कुल साइंटिफिक बात कहना चाह रहा हूँ, कि अब हमें रिकॉर्ड्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। लेकिन पहले जब आप कहते थे ना कि हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड बन गया, तो आपका मतलब ये होता था कि ये कोई बड़ी अनहोनी बात हुई, तो अमूमन नहीं हो, उससे बढ़ गया। अब आप ये कह रहे हैं कि हर साल बढ़ रहा है। तो इस वक्त अगर आपका कोई सुनने वाला जो है वो 25 साल या 25 साल से कम उम्र है, उसने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा साल नहीं देखा पूरी जिंदगी में जिसमें ग्लोबल टेम्परेचर, मैं लोकली ग्लोबल टेम्परेचर की बात करता हूँ, वो जो है एवरेज से नीचे हो। सो कहने का मकसद ये है कि ये एक नई, एक नया नॉर्मल है ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, और ये बहुत बहुत खतरनाक बात।
तो ये जो नया नॉर्मल होने की बात की है, टेम्परेचर का बढ़ना या मौसमी शिद्दत, तो डॉक्टर अजमत हयात, ये पाकिस्तान में किस हद तक और जनूबी एशिया में किस हद तक नजर आता है आपको?
जी ये बड़ी बड़ी टेक्निकली साउंड बात है, और इस वक्त जितने भी अब जो लेटेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं वो प्रीवियस रिकॉर्ड से टुवर्ड्स हायर साइड ही जा रहे हैं। तो इसका जो मैक्स रिस्पांस है या जो मैक्स इसका इसके जो रेमेडी है वो यही है कि हम अपने जो जिस तरह कोई पहले माशरे में कोई एक आध को कल्प्रेट होता था तो उसके लिए पुलिस वगैरह का निज़ाम सामने आया कि जी उस कल्प्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन क्लाइमेट कल्प्रेट ऐसा है जहाँ जिंदगी का हर बंदा इसका अफेक्ट होता है। तो इसलिए आप जो एजुकेशन है क्लाइमेट इवेंट्स को रेस्पॉन्ड करने की, उसके लिए जब हमें इस तरफ ध्यान देना होगा ताकि हम जो ये डे बाई डे जो हमारे प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं इनको हम अच्छी तरीके से रेस्पॉन्ड कर सकें।
अच्छा, सरदार सरफराज साहब, आप کچھ بتانا چاہیں گے لوگوں کو خاص طور سے اس گرمی کے حوالے سے کہ انہیں کیا احتیاطی تدابیر کے کراچی جیسا واقعہ دوبارہ نہ پیش آئے، اور یہ کہ کیا سرکاری سطح پر کچھ ایسے اقدامات کیے کہ سخت گرمی سے لوگوں کو بچایا جا سکے؟
جی دیکھیں، دوبارہ ایسا واقعہ نہ پیش آنا اس کے لیے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، وہ تو آئے گا ڈیفینیٹلی. وہ تو اب جیسے عادل نجم صاحب کہہ رہے تھے کہ ریکارڈز کی تو اب بات ہی پرانی ہو گئی ہے، اب یہ ہر روز ہر سال ہم فیس کرتے ہیں یہ چیز تقریباً. تو جنرلی جو مطلب یہ کہ فارسٹیشن زیادہ سے زیادہ کی جائے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور جو کراچی میں آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ہائی رائز بلڈنگز ہیں، یہاں ہر دوسری تیسری جگہ پہ نا ہیٹ آئی لینڈ کا افیکٹ بہت زیادہ ہے. تو اب بہت میسو پلانٹیشن یہاں پر کی جائے، اور ورٹیکل گارڈننگ کا کنسیپٹ ہے وہ کیا جائے، اور بہت ہی ڈراسٹک میئر لی جائیں، تو تب آپ اس کو تھوڑا سا کنٹیل کر سکتے ہیں، یعنی اس کو اس طرح سے اس کا افیکٹ منیمائز کیا جا سکتا ہے. اور جنرلی جب ہیٹ ویو کی یہاں صورت حال ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کو یہی انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ کم سے کم جو پیک آورز ہوتے ہیں 10 بجے سے یا 11 بجے سے لے کے 4 بجے تک، اس میں کم سے کم اوپن سن میں جائیں، کم سے کم اپنے آپ کو ایکسپوز کریں، اور جو جنرل کنڈیشن اس میں ہوتی ہے کہ پانی ساتھ رکھیں، پانی کا زیادہ استعمال کریں، ہلکے کپڑے پہنیں، بہت ایکسٹینسو لیبرس کام اگر بہت ہی ضروری ہے تو اس کو ایسے وقت میں کریں کہ جب بہت زیادہ ہیٹ ویو اسکارچنگ ٹیمپریچر نہ ہوں. تو جنرلی تو یہ انسٹرکشن دی جاتی ہیں. اور پچھلے 2015 کی جو سویئر ہیٹ ویو تھی، اس کے بعد چونکہ وہ پہلا ایسا سویئر قسم کا فینامینا تھا، تو اس میں فرینکلی کچھ اتنی تیاری نہیں تھی، نہ گورنمنٹ سطح پہ نہ دوسرے جو ادارے ہیں ان کی سطح پہ. تو اس کے بعد یہ ہے کہ حالات قدرے بہتر ہوئے ہیں کہ جب بھی ہیٹ ویو کی وارننگ ہم ایشو کرتے ہیں، کوئی ایڈوائزری ایشو کی جاتی ہے، تو اس کے حساب سے پھر احتیاطی تدابیر کافی حد تک کی جاتی ہیں. جی
تو آخر میں عادل آپ سے آخری سوال کہ آپ ایک نقشہ کھینچنے میں مہارت رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی مزاحیہ بات ہو اور چاہے بہت ہی خوفناک بات ہو. تو خوفناک بات آپ سے پوچھوں گی کہ پچھلے 20 سال کی آپ نے بات کی کہ یہ ریکارڈ تو قائم ہوتے ہی رہ رہے ہیں، آئندہ 20 سال میں کیا آپ کو نظر آتا ہے، کہاں پہنچے گی دنیا اگر صورتحال اسی جگہ رہی جہاں پہ ہے ابھی، یعنی سیاسی رضا شامل نہ ہوئی اس چینج کو کم کرنے میں یا بہتر بنانے میں؟
اتنی خوفناک ہونا بھی ضروری نہیں ہے.
اچھا،
تو جہاں تک آپ کے ماہرین نے بالکل صحیح بات کی جب آپ نے کہا نا کہ یہ واقعہ پیش نہ آئے، تو سوال یہ ہے کہ واقعہ کیا ہے؟ کیا واقعہ یہ ہے کہ گرمی کی شدت بڑھ گئی؟ وہ تو اب ہوگا. آپ یہ کیونکہ جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں تمام دنیا میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، وہ تو ہوں گی اور ہوتی رہیں گی. سوال صرف یہ ہے کہ کس حد تک ہوں گی. اگر ابھی ہم اپنی حرکتوں میں باز آ گئے، جس طرح ہم رہتے ہیں، جو گاڑیاں چلاتے ہیں، جو انرجی ویسٹ کرتے ہیں، اگر ہم اس میں نہ باز آئے تو وہ اور بڑھ جائے گی. لیکن واقعہ یہ نہیں ہے کہ صرف کہ گرمی کی شدت بڑھ گئی، واقعہ تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہلاکتیں ہوں گی. واقعہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی جو ہے دوبر ہوگی. اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ضرور کر سکتے ہیں. دیکھیے اگر آپ لے لیں کراچی میں، جب وہ کچھ سال پہلے ہیٹ ویو آئی تو سینکڑوں کچھ ہم نے ضرور سیکھا، لوگوں نے سیکھ لیا کہ یار اچھا یہ تو بڑی سیریس چیز ہے، کوئی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاؤ، گھر سے نکلنے سے پہلے سوچ لو کہ کپڑے کیا پہنے ہوئے. آپ جہاں واشنگٹن میں، وہاں آج جس وقت گرمی کا حال ہے، لیکن آپ کے پاس یہ سہولت ہے، میرے پاس یہ سہولت ہے کہ ہماری جو جہاں ہم رہتے ہیں اس کو ہم ایک طرح سے محفوظ کر لیں، اس کو اور کمفرٹیبل کر لیں. سو اب جو سوال ہے وہ صرف ماحول یا موسم کا نہیں ہے، وہ ڈیولپمنٹ کا ہے کہ کیا ہم اپنے شہروں کو اس طرح قائم کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل کے درخت زیادہ ہوں، فار ایگزامپل کے چلتے ہوئے جو ایک مزدور ہے جو دہاڑی لگا رہا ہے اور سخت تپش ہے، اس کے پاس قریب کوئی جگہ ہو جہاں جا کے وہ دو گھونٹ پانی پی سکے.
درست، بالکل صحیح بات.
بلڈنگ ہماری کیسی ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ ایک اس میں ایک اپرچونیٹی بھی ہے. اپرچونیٹی ہے کہ ہم ری تھنک کریں کہ ہم بحیثیت ایک سپیسیز انسان اور خصوصاً شہروں میں کیسے رہ رہے ہیں، اور کیا ہمارے شہر، ہماری زندگی تیار ہے ان چینجز کو ٹیکن کرنے کے لیے. انسان جو ہے وہ بہت بہت ہی ذہین سپیسیز ہے، اب ہمیں ذہانت کو اپنی بقا کے لیے لگانا ہے، استعمال کرنا ہے.
میں بہت شکریہ ادا کروں گی آپ تینوں کا، اور आदिल, आपको तो हम सोते से उठा देते हैं छुट्टी के दिन, लेकिन हमारे दोनों जो मेहमान पाकिस्तान से हैं, इन लोगों का ज़ाहिर है छुट्टी के बाद ये लोग अपने को सोशलाइज करने या ख़ानदान के साथ वक्त गुजारते हैं, तो उस वक्त भी हमें तंग करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि आपकी ये बातें हमारे बहुत सारे सुनने वालों के लिए बहुत मुफीद साबित होती हैं। तो सरदार सरफराज साहब, डॉक्टर अजमत हया साहब और डॉक्टर आदिल नजम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल नजम, आपको आज से ही अभी से बता दूं कि कल भी हम आपको प्रोग्राम में लेंगे इमरान खान साहब के दौरे के बारे में मज़ीद तफसीलात के साथ। तो सामिन, ये हमारे तीन माहिरीन थे जो इस वक्त गर्मी की शिद्दत पर बात कर रहे थे। अब चलेंगे अपने अगले मौजू की तरफ। موسیقی آپ کو بتا رہی ہوگی کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بات کرنی میرے لیے کافی مشکل ہے، کیونکہ بات ہے ایک بہت ہی اچھے شاعر، ایک بہت ہی پیارے انسان، حمایت علی شاعر صاحب کی، جن کا گزشتہ دنوں کینیڈا میں انتقال ہوا۔ ہمارے کئی دفعہ پروگراموں میں شامل ہوئے، خاص طور پہ میرے پروگرام کچھ تو کہیے میں۔ پھر یہ کہ رویت ہلال کا معاملہ ہوا، تب بھی ان کی ایک نظم میں نے سنائی سننے والوں کو۔ اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں۔ تو حمایت صاحب تو اب ہمارے درمیان نہیں، لیکن میں چاہوں گی کہ ہم ان کی پچھلی ریکارڈنگ سے آپ کو سنائیں پروگرام، اور آپ سنیں گے کہ کتنی اچھی ایک شخصیت ہم سے جدا ہوئی، لیکن کتنی اچھی یادوں کے ساتھ۔
میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں، میرا دل بھیگا رہا ہے۔ میں خوشی
اب میں نہیں رہوں گا، جب وقت ہے کہ سہے جا رہے ہیں ہم، ایک جب وقت ہے کہ سہے جا رہے ہیں ہم۔
آپ کو کیسا لگ رہا ہے سن کے؟
بہت اچھا لگ رہا ہے، یاد آ رہی پرانی باتیں سب۔
یہ فلم آپ نے خود بنائی تھی حمایت صاحب؟
یہ لوری کا ہے گانا، اور لوری ہی سنا رہی تھی آپ۔
جی ہاں بالکل۔ تو لوری، یہ فلم آپ نے واحد فلم ہے جو آپ نے خود بنائی ہے؟
کیا میں نے لوری بنائی، اور پھر ایک گڑیا بنائی تھی جو ریلیز نہیں ہو سکی، اس لیے کہ میں ظاہر ہے کچھ گانے وہاں ریکارڈ کرتا تھا، کچھ یہاں ہر جگہ، پھر وہ یکجا ہوتے تھے، تو گڑیا کے ساتھ یہ وقت اس کے گانے بکھرے ہوئے ہیں۔
حمایت صاحب، یہ نومبر کا مہینہ جو ہے آپ کے لیے ایک بہت ہی المناک واقعے کو لے کر آیا، تو آپ کے کلام میں اس کا بڑا عکس نظر آتا ہے، تو کیا مطلب اس کے بعد کیا اثر پڑا؟ ظاہر ہے زندگی بھر کا آپ کا ایک ساتھ تھا، اور بہت ہی اچھا ساتھ تھا۔
شاعری کی جو کچھ ان کے انتقال کے بعد، تو میں نے انہی کے بارے میں لکھا جو کچھ لکھا، اور کچھ لکھا ہی نہیں۔
مجھے
ظاہر ہے کہ موضوع رہا ہی نہیں، اور وہ غم اتنا وہ تھا کہ میں اس کو زندگی بنانے میں مجبور تھا، آگے کیا عرض کروں۔
کس طرح ایسے موقعوں پر آدمی بجائے ڈپریشن میں جانے کے، کس طرح اوپر لاتا ہے خود کو؟
میں، میری آنکھیں روتی بھی ہیں، میرا دل بھی رو لیتا ہے۔ میں جو کچھ اپنا غم ہے اپنا اشعار میں بیان کر دیتا ہوں، اس سے دل غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں بیان کی صلاحیت دی ہے، تو ہم اپنے غم کو ہلکا کر لیتے۔
آیا تھا میں یہاں سے مسیحا نفس ہے تو، دنیا معجزات تیرے دسترس میں، دنیا معجزات تیرے دسترس میں ہے، ایک سر زمین علم ہے مغرب کی ہر زمین، ایک سر زمین علم ہے مغرب کی ہر زمین، آب حیات آج فقط تیرے بس میں ہے، آب حیات آج فقط تیرے بس میں ہے، لیکن وہ زندگی تو میری زندگی بھی تھی، لیکن وہ زندگی جو میری زندگی بھی تھی، اس کو بچا سکینہ مسیحائی بھی تری، اس کو بچا سکینہ مسیحائی بھی تری، میری دعائیں بھی نہ کسی کام آ سکی، میری دعائیں بھی نہ کسی کام آ سکیں، میری دعائیں بھی نہ کسی کام آ سکیں، یہ اعتقاد بھی فقط ایک اعتقاد تھا، در پردہ اور ہی ہے کوئی نا خدائے وقت، در پردہ اور ہی ہے کوئی نا خدائے وقت، وقت رسا بھی میرا بہت کم سواد تھا، موت آئی اور لے گئی سب کچھ سمیٹ کر، میں دیکھتا ہی رہ گیا پتھر بنا ہوا، موت آئی اور لے گئی سب کچھ سمیٹ کر، میں دیکھتا ہی رہ گیا پتھر بنا ہوا، میرا تھا کیا قصور جو یہ دی گئی سزا، میرا تھا کیا قصور جو یہ دی گئی سزا، کیوں ڈھا دیا خدا نے میرا گھر بنا ہوا، کیوں ڈھا دیا خدا نے میرا گھر بنا ہوا، کہنے کو سقف و بام بھی دیوار و در بھی ہیں، کہنے کو سقف و بام بھی دیوار و در بھی ہیں، لیکن جسے مکان کہیں وہ مکان ہے۔
مجھے معلوم ہے میں نے آپ کو سب اداس کر دیا ہوگا یہ سنا کے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی یادگار موجود ہے بچوں کی شکل میں جو آپ کو بہت خوش رکھتے ہیں اور آپ سے بہت پیار کرتے ہیں آپ کے بچے۔
بس یہی سب سے بڑی یادگار ہے میرے پاس اپنی بیگم کی، میرے 8 بچے ہیں، 4 بیٹیاں 4 بیٹے، اور اللہ کے فضل سے میری بیگم جب تک حیات رہی انہوں نے ان کی تربیت اور ان کی تعلیم میں بہت بھرپور حصہ لیا۔ بس کیا بتاؤں زندگی میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا، لیکن بہرحال میرے اشعار میری تحریر خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مجھے اپنی بیگم سے کس قدر پیار تھا۔
خدا بندہ یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے تمنا پوری ہو وہ کیوں پلتی ہے سینے خدا رنگ لائے گی نفس کے ساتھ ایک تلوار سی چلتی رسین خدا بندہ۔
ہم لیتے ہیں ابابیل کو فیصلہ آباد سے۔ جی ابابیل
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ابابیل، اس سے پہلے کہ آپ کو فون کٹ جائے میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ جلدی سے بات کر لیجیے۔
ہمارے علی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ان کا ایک گیت ہے، ہر قدم پہ نت نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں لوگ، ہر قدم پہ نت نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں لوگ، دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بدل جاتے ہیں لوگ، یہ اپنی آواز میں گنگنا کے سناتے
ہیں۔ ہاں ترنم سے ہمایا صاحب، یہ تو آپ کو یاد ہوگا۔
میں یہ ایک آدھ شعر اس کا سنا دوں گا، یہ غزل تو بہت پڑھی ہے میں نے، اس کا ایک شعر سنا دوں گا،
لیکن میں سب ترنم سے۔
ہاں میں ترنم ہی کی حوالے سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں اب ترنم تو پڑھا نہیں کرتا، بھول بھی گیا ہوں ترنم۔
دیکھیے
شاید آپ کی خاطر سے کوشش کرتا ہوں کچھ آ جائے۔ ہر قدم پر نت نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں لوگ، ہر قدم پر نت نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں لوگ، دیکھتے ہی دیکھتے جتنے بدل جاتے ہیں لوگ، دیکھتے ہر قدم پر نت نئے
تو ہمایوں صاحب آپ کی کس غزل کی آپ سے بہت فرمائش ہوتی ہے آپ جہاں بھی جاتے ہیں؟
ارے بھائی اب مختلف لوگ مختلف غزلوں کے پسند کرنے والے ہیں تو کوئی ایک تو ہے نہیں. بعض لوگ جو ہوتے ہیں جو فلموں میں جو غزلیں آ گئی ہیں اتفاق سے ان کو زیادہ شہرت مل گئی ہے. اب یہ غزل بھی میڈم نور جہاں نے گائی تو بہت زیادہ شہرت مل گئی اس کو.
ایک جبر وقت ہے کہ سہے جا رہے ہیں ہم اور اس کو زندگی بھی کہے جا رہے ہیں ہم اور اس کو زندگی بھی کہے جا.
ترنم آپ کا بہت بھاتا ہے میرا خیال ہے. ایک تو
اصل میں ترنم تو نے بہت بعد میں شروع کیا, پہلے تو میں تسلسل سے پڑھتا تھا لیکن اس کا تعلق چونکہ ڈرامے سے رہا ہے ہمیشہ ریڈیو پر بھی کچھ بولنے کا انداز بھی سیکھ لیا بزرگوں سے, خاص طور سے جیسے بخاری صاحب وغیرہ جو تھے ہمارے بڑے افسران اور بہت بڑے آرٹسٹ بھی تھے تو ان لوگوں کو شعر پڑھنے کا خاص طریقہ تھا اور وہ ظاہر ہے کہ ہمارے حصے میں بھی آیا.
تو حمید صاحب جب آپ نے یعنی جن لوگوں سے آپ نے سیکھا تو کبھی ایسا بھی ہوا کیونکہ بخاری صاحب جو تھے وہ شفقت بھی کرتے تھے اور جو ان کی سرگزشت سے پتہ لگتا ہے لیکن بہت سخت نقاد بھی تھے, تو آپ کے کیا تجربات رہے آپ کے ان کے ساتھ؟
میں نے کیا نا کہ وہ بہت خود بڑے آرٹسٹ تھے, وہ اتنے بڑے افسر ہونے کے باوجود وہ آرٹسٹ بنیادی طور پر تھے تو وہ آرٹسٹوں سے ایسے ملتے تھے جیسے اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ان افسر ماتحت کا مسئلہ ان کے ساتھ نہیں تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ ظاہر پڑھے لکھے آدمی تھے, خود بھی شاعر تھے اور خاص طور سے ڈرامے سے ان کا خاص لگاؤ تھا, تو اکثر ایسے ڈرامے ہوئے ہیں ریڈیو سے بھی نشر ہوئے ہیں جس سے میں نے ان کے ساتھ کام کیا.
اچھا
انارکلی تاج کا ڈرامہ بہت مشہور ہے, آپ نے پڑھا بھی ہوگا
انارکلی؟
جو جی انارکلی
جی.
تو اس میں اکبر کا رول تو بخاری صاحب نے کیا تھا اور شہزاد سلیم کا رول میں نے کیا تھا.
اچھا اس میں بخاری صاحب نے گنجائش رکھی ڈانڈ بٹ
آرٹسٹوں کے ساتھ بالکل آرٹسٹ بن کے ملتے تھے اور کوئی بڑے چھوٹے کا احساس نہیں ہونے دیتے تھے.
تو حمایت صاحب آپ نے بہت جلدی شاعری بھی شروع کی, ریڈیو بھی شروع کیا, تو کس عمر سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئیں؟
دیکھیے شاعری تو میرے گھر میں کوئی اور نہیں کرتا تھا, اس لیے کہ میرے گھر کے لوگ یا تو فوج میں تھے یا پولیس میں تھے, اس لیے ہمارے گھر میں شاعری کا کوئی ذکر نہیں تھا. یہ جو ننیال ہے, ننیال میں بھی میرے مولوی قسم کے لوگ تھے, مولانا قسم کے لوگ تھے, اس لیے وہاں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی سوائے اس کے بس تھوڑی بہت مذہبی باتیں شروع ہو جائیں. یہ چیز مجھے اپنے قدرتاً مجھے ملی ہے اور میں جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں جو استاد تھے ہمارے ان لوگوں کے کرم تھا کہ انہوں نے اس طرف میں راغب ہو گیا. تو میں 9-10 سال کی عمر سے بس شعر و ادب کی طرف راغب ہو گیا تھا.
اچھا.
اور 15-16 سال کے عمر سے تو میں نے لکھنا شروع کر دیا تھا.
کو زندگی بھی کہے جا رہے ہیں ہم اور اس کو زندگی بھی کہے جا رہے ہیں ہم. اعجاز دیدنی ہے تلسم میں سراب کا, اعجاز دیدنی ہے تلسم میں سراب کا, دریا رکا ہوا ہے بہے جا رہے ہیں ہم.
مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم ایک ایسی شخصیت سے بات کر رہے ہیں جن کا ریڈیو سے بہت گہرا تعلق ہے, اور آپ نے ریڈیو کے ڈراموں اس کے علاوہ بے شمار فیچرز اور پروگرام بھی آپ نے لکھے, اور آپ نے بلکہ ایک دفعہ اپنے کسی مضمون میں لکھا تھا کہ ریڈیو کی چیزوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بس وقت کے ساتھ ساتھ وہ غائب ہو جاتی ہیں, آن ایئر گئیں تو اس کے بعد ہوا ہو گئیں وہ.
ارے کہ ریڈیو کے کتنے فنکار تھے جنہیں ہم آپ بلا چکے ہیں, اور لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا اپنا مخصوص انداز تھا اور وہ بلا شبہ اپنے دہیز کے بڑے منفرد لوگ تھے.
جی
بخاری صاحب اچھے آرٹسٹ تھے ریڈیو کے بھی, اور ظاہر ہے کہ اب ان کا ذکر کریں گے تو بات بہت دور تک جائے گی, بہرحال ہم نے انہیں سے سیکھا ہے. شاعری انسان کے اندر کی دنیا کو دریافت کرتی ہے, وہ لطافت وہ نفسیات کی جو خصوصیات ہے جو انسان کو ایک خاص روپ دیتی ہے, ایک خاص شخصیت دیتی ہے, وہ شاعری اس کی ترجمان ہوتی ہے. اور دوسرے موضوعات جو ہیں وہ اور دنیا کے بہت سے بڑے بڑے موضوعات ہیں اور بڑے بڑے کام ہیں, کارنامے ہیں, ان میں انسان کو آگے بڑھاتی ہیں. اس لیے سائنس کے حوالے سے یا دوسرے اور سبجیکٹ جتنے ہیں, نفسیات کے, سب اپنی جگہ اہم ہیں, لیکن ہر ایک کا الگ الگ فنکشن ہے.
ان کی ایک بڑی خوبصورت نظم تھی, مجھے بھی یہ سعادت حاصل رہی کہ میں ان کے ساتھ ایک مشاعرے میں شریک ہوا. انہوں نے اپنی نظم شروع کی, پہلا مصرع پڑھا کہ دوستو شاعر دادار سے کیا چاہتے ہو, تو آواز آئی ترنم. چونکہ اب احسان صاحب کا نام آ گیا تو ان کے ایک شعر کو میں تبرکن آپ تک پہنچا دوں. اسی نظم کا ایک شعر ہے, اور کتنا اچھا شعر ہے, کتنا سچا شعر ہے, اور ان کی پوری شخصیت کا انعدار ہے کہ میرے اخلاص نے کھائی نہیں دولت سے شکست. میرے اخلاص نے کھائی نہیں دولت سے شکست, اور اس ملک کے فنکار سے کیا چاہتے ہو.
بہت خوب, بہت ہی خوبصورت شعر آیا ہے. میں ایسا میں ڈھونڈ رہی تھی, میں نے کہا یہ بھی ایک آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ نے کبھی یہ بات کہی تھی. کچھ بتائیے ہمیں, کون سی وہ شخصیت ہے شعر و ادب میں جو آپ کے لیے بہت ہی عزیز بھی ہے, محبوب بھی ہے آپ کو؟
دیکھیے شخصیتیں تو سبھی بڑی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں کیا اپنا ذکر کریں. بس یہ خوش نصیبی ہے کہ کچھ بڑی شخصیتوں سے ہماری ملاقات ہو بھی رہی ہے, تو ان سے ویسے بالمشافہ بھی بات کرنا یا سیکھنے کا موقع ملا. لیکن ادب کے حوالے سے میں کہوں کہ جیسے غالب کے بعد اگر کوئی بڑا نام آتا ہے تو وہ علامہ اقبال کا ہے. علامہ اقبال واحد ہماری اردو زبان کی ایسی شخصیت ہیں جو بہت بڑے صاحب علم شاعر تھے, اور پہلی بار جو مغربی افکار ہیں, مغربی علوم کی جو خاص معیارات ہیں اور جو بڑی شاعری اور ادب ہے, وہ اردو میں روچنا سے علامہ اقبال کی وجہ سے ہوئی ہے. اس لیے علامہ اقبال کا بڑا احسان ہے اردو ادب پر. اور علامہ اقبال تو فارسی کے بڑے شاعر تھے, انگریزی کے بہت اچھے لکھنے والے تھے, تو ان کی شخصیت کا تو خیر جواب ہی نہیں ہے کہ وہ ہم اتفاق سے بہت چھوٹے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا, لیکن ہم بہرحال ان کے کلام سے, ان کی کتابوں سے اس عمر سے عشق تھا جب ہمیں تھوڑی بہت سمجھ آئی تھی. اگر میں اپنا جائزہ لوں تو مجھے اپنے عہد کے سب سے بڑے شاعر میں علامہ اقبال کو سمجھتا ہوں, اور میں تو سمجھتا ہوں اردو کی خوش نصیبی ہے کہ علامہ اقبال جیسا شاعر اسے نصیب, کہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے جب بہت سی سہولتیں ہمیں مل گئیں. ظاہر ہے کہ یہ ٹیلی ویژن ہے یا ریڈیو ہے یا اور بہت سی جو باتیں ہیں, اس دور میں جو غالب کا دور تھا یا میر کا دور تھا اس وقت نصیب نہیں تھی. اس وقت تک ایک شاعر سے دوسرے شاعر تک بات پہنچانا یا لوگوں تک بات پہنچانے میں بڑی دقتیں پیش آتی تھی اور بہت سے مسائل تھے, اب وہ بات نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہر آدمی شعر و ادب کی طرف راغب ہو گیا, تو جہاں بہت اچھے لوگ بھی راغب ہوئے وہاں ایسے بھی ہوئے جن کا تفریح مقصد تھا, تو شعر و ادب تفریحی مقاصد کے لیے بھی کام آنے لگے. حالانکہ یہ کام وہ پہلے بھی شعر و ادب نے کیا اپنے اپنے حساب سے, بہت سے ایسے شعرا ملتے ہیں پچھلے زمانے میں جنہوں نے لوگوں کو تفریحاً ادب فراہم کیا, لیکن اسی زمانے میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جنہوں نے باقی بڑا کام کیا اور ان کا نام بڑا ہے, اور شاید دوسرا نام ویسا کوئی نہیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ میر اور غالب جیسے نام ہیں, یہ دوبارہ اردو ادب کو نصیب نہیں ہو سکتے. اور پھر ہمارے عہد میں ماشاء اللہ بہت سے بڑے لوگ, جیسے فیض احمد فیض چھوٹے آدمی نہیں ہیں, احمد عظیم قاسمی کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے, اور اسی طرح سے احسان دانی صاحب کا نام ابھی آیا ہے, ان سے ہم نے بہت سیکھا ہے, اور کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن سے بڑی شاعری منسوب رہی ہے.
اے جان وفا دل میں تیری یاد رہے گی,
سامعین. ایک بہت ہی پیارے شاعر کے لیے اس کے چاہنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کی یاد ہمیشہ دلوں میں رہے گی اور ان کی شاعری کی صورت میں زندہ رہے گی. تو یہ تھے ہمارے آج کے پروگرام, یہ کچھ یادیں تھیں حمایت علی شاعر صاحب کی, اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی پروگرام ختم کرنے کی. آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. انجم ہیر الگل ہمارے پروڈیوسر تھے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. اردو